بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا أردوا منها مكانا طيبا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا يوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير جنة الخلد التي وعد
سورت نور کے بعد تو ایک اور خوبصورت سورت آ جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے. ہم سورت ہی شروع کریں گے لیکن کہتے ہیں کہ پہلے قرض ادا کر دینا چاہیے. تو سوال کسی کا کل کے تھے, آج بھی نظر میں سے گزر گئے صرف دو چند منٹ کے اندر. یہ سورت نور میں سے کچھ سوال تھے, اس کو سن لیجیے, پھر اس کے بعد جو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اگر کوئی لڑکی اسلام قبول کر لے اور ایک مسلمان لڑکے سے نکاح کرنا چاہے تو اس لڑکی کا ولی کون ہوگا جبکہ اس کے والدین غیر مسلم بھی ہوں اور اس کے خلاف ہوں؟ تو حدیث میں یہ مسئلہ بڑی وضاحت سے موجود ہے کہ جب ولی اور لڑکی کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو پھر اس کا ولی حاکم ہوگا. تو جھگڑے کی یہ صورت سے مراد یہ ہے کہ اسلام کا جھگڑا ہے تو پھر جو بھی مسلمانوں کا, اگر مسلمان حکومت ہے تو جو وقت کا قاضی یا وقت کا امیر ہے یا سلطان ہے. اب آپ کہیں گے کہ آج کے دور میں تو اسلامی حکومت نہیں ہے اور خاص طور پہ لوگ نان مسلم ملکوں میں رہتے ہیں, تو پھر کوئی بھی ایسا دیندار شخص جس کے دین پہ لوگوں کو شبہ نہ, یعنی کوئی بھی عالم, کوئی امام, کوئی بھی اس کا بن سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر کبھی بھی زندگی میں ان کے اس لڑکی کے ماں باپ کو اللہ ہدایت دے, باپ دین پہ آ جائے, تو پھر باپ کی اس میں رضا کو شامل کیا جائے گا. ایک اور سوال ہے کہ لڑکا اور لڑکی جائز طور پر ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہیں کیونکہ وہ دونوں ایک جیسے صحیح عقیدے پر ہوں, اور لڑکی کے والدین کسی دوسرے مسلک والے سے لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں, تو لڑکی کس کو ولی بنائے گی اور کیا کرے کیونکہ والدین شادی کے خلاف ہے؟ دیکھیے, یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. آج کل ویسٹ میں تو یہ بہت ہی کامن ہے. اتنی جلدی ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے آپ ماں باپ کو قائل کریں. آپ اپنی شادی کے انتظار میں کیوں ہیں کہ آپ کے ماں باپ کا مسئلہ عقیدہ فرق ہے, مسئلہ فرق ہے؟ ایسی لڑکیاں تو پہلے ہی دین کے سفر میں اور ایسے لڑکے عقیدے کے معاملے میں اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اب اس بات پہ تو پھر ہر لڑکی کورٹ میرج کر سکتی ہے آج کے دور میں, الا ماشاء اللہ, کیونکہ آج کل ینگ جنریشن جو ہے الحمدللہ وہ قرآن سنت کو مان رہی ہے اور ذہن کھل رہا ہے, قرآن سے تعلق بڑھ رہا ہے, ڈائریکٹ سورسز پہ جا رہے ہیں, اور ماں باپ کسی نہ کسی دوسری سوچ پہ ہیں. تو ایسے جھگڑے کی صورت میں اگر انتہا پہ پہنچ گئے, مثال ہے کہ مسلک کا ایسا فرق ہے کہ مسلم ہوتے ہوئے بھی وہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, پھر وہی جواب ہے جس سے اوپر کے جواب سوال کا. لیکن اس سے پہلے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کو بھی اس پہ رکھیں, اور اکثر دیکھے کہ ماں باپ بچوں کے آگے پھر مجبور ہو ہی جاتے ہیں. مہربانی فرما کر ایک وضاحت کریں کہ غیر شادی شدہ کے لیے زنا کی سزا, شادی شدہ کے لیے زنا کی سزا اور لیان کا قانون. غیر شادی شدہ کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے. 100 کوڑے کدھر ہے؟ قرآن میں سورۃ نور کی پہلی آیت میں. جلا وطنی کدھر ہے؟ حدیث سے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے عملاً یہ قانون نافذ کیا تھا. شادی شدہ کے لیے رجم ہے. رجم کیا ہے؟ سٹوننگ ٹو ڈیتھ, کہ اس عورت کو بڑے باضابطہ طریقے سے ان کو زمین میں ہلکی سی گڑھا کھود کر اس کے اندر کھڑا کیا جائے گا اور پھر سٹون کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہی حکم مرد کے لیے, یہی عورت کے لیے. لیان کا قانون کیا ہے؟ کہ جب بیوی اپنے مرد کو, سوری, مرد اپنی بیوی کو کسی ایسی چیز میں دیکھے جس کو بالکل باضابطہ طور پہ زنا کا فعل کہیں گے, تو پھر وہ عدالت کے پاس جائے گا. عدالت اس کو بھی بلائے گی, اس کی بیوی کو بھی بلائے گی. 4 دفعہ قسمیں کھانے کے بعد 5ویں دفعہ مرد بھی یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں, یعنی میں جھوٹا الزام لگا رہا ہوں, تو میری, مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. پھر اس کے بعد بیوی کو موقع دیا جائے گا, وہ بھی 4 دفعہ اپنی سچائیاں بیان کر کے 5ویں دفعہ لعنت کی بات کرے گی, اور اس کے بعد پھر دونوں میں لیان ہو جائے گا. اور لیان کہہ سکتے ہیں کہ شدید قسم کی طلاق کی نوعیت ہے, اس کے بعد نہ رجوع ہے نہ دوبارہ نکاح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر ایک کو ایسی تکلیف دہ چیزوں سے بچا کے رکھے. چلتے ہیں سورہ فرقان پہ, بالکل خالی ذہن کے ساتھ اس سورت کا تھوڑا سا مزاج سمجھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس سورت کے ٹاپکس پہ. جی, یہ کسی کمشکار سے مراد لالٹن ہے یا محراب ہے, آپ اس کو دوبارہ سن لیجیے. جس کو بھی وہ اللہ نور السماوات کی مثال کی زمائر نہیں سمجھ آئے, وہ ایک بار پھر سن لیں, انشاءاللہ آہستہ سے بیٹھ کے روک ریک کے سنیں گے تو دوبارہ سمجھ آ جائے گی. چلیے, آیات پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا سورت کا خلاصہ, اور سورت کے بعد ہمارے آج کے لیسن کا خلاصہ. سورت فرقان سورت یاسین کے بعد نازل ہوئی. مصحف میں ہمارے سامنے یہ سورت نور کے بعد دیکھتی ہے. سورت نور مدنی سورت تھی, اس سے پہلے 14 مکی سورتیں ہم نے پڑھی. اب اس کے بعد سورت نور میں مدنی پڑھنے کے بعد یہاں سے اب دوبارہ مکی سورتیں شروع ہوں گی, اور سورت الاحزاب تک تقریباً 8 سورتیں ہم مزید دیکھیں گے. یہ قرآن پاک کا ایک خوبصورت طریقہ تعلیم ہے کہ ذہنوں پہ بہت زیادہ بوجھ اکٹھا نہیں ڈالا جاتا. فرقان کا لفظ فرق سے ہے, فارقا, فرق فرقان کہتے ہیں فرق پیدا کرنے والی چیز, یہاں اس سے مراد قرآن ہے. مبالغے کا صیغہ ہے. قیام مکہ کے بالکل بیچ کے دور میں یہ سورت نازل ہوئی تھی. اس سورت کا بنیادی تھیم قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے. مکہ کے بعد جب مدینہ میں اللہ کے نبی آتے ہیں تو اس وقت تو حالات شدید ہو ہی گئے تھے, لیکن مکہ میں بھی یہود نے جہاں تک ممکن ہو سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے, قرآن کو مشکوک قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نہ صرف یہ کہ ہمیں ان کی سازشوں کا بتایا, بلکہ ان کا نفسیاتی اور باطنی طور پہ تجزیہ کر کے دکھا دیا کہ کل اور آج بھی, اور اگر آپ دیکھیں تو آج کے بھی یہ دو ہی بڑے مسئلے ہیں نان مسلم کی طرف سے, یا تو قرآن پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. تو اس صورت سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم اس سے کیسے نبٹ سکتے ہیں. یہ سورت سورت نساء سے تقریباً 8 سال پہلے نازل ہوئی تھی, تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورت میں نبوت کے آغاز کی باتیں, پھر اس میں عقیدہ توحید بھی ہے, آخرت کی باتیں بھی ہیں, اور دعوت حق سے منہ پھیرنے کے برے نتائج بھی ہیں. اور اصل میں سورت نور کے بعد سورت فرقان کا آنا ہم سب کے لیے کیا ہے؟ جب دل میں نور ہے تو فرقان پیدا ہوتا ہے, اور فرقان پولان کیا چیز ہے؟ چیز قرآن سینے میں آتا جاتا ہے تو حق اور باطل کا فرق معلوم ہوتا جاتا ہے. ہم اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھیں گے, خاص طور پہ اس میں پارے کی جو میں چلتے ہیں آیتوں کے ساتھ. ہمارے آج کے سبق کے اندر جو چیزیں ہم پڑھنے والے ہیں, سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ برکت کا اسلامی تصور کیا ہے. کوئی چیز کب برکت والی ہوتی ہے کب نہیں ہوتی, اور جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ مبارک ہو تو اس کی کیا اصل ہے, کیا صرف یہ زبان کی نوک ہے یا پھر ہم اس کو دعا دیتے ہیں یا خبر دیتے ہیں. پھر دوسری چیز ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا, یعنی بعثت رسول کا مقصد. پھر تیسری چیز, کیا نبی عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے, کیا ان کو بھی انسانی ضروریات لاحق تھیں, اور کسی بھی انسان کو دنیاوی ضروریات پوری کرتا دیکھ کر ہمارا اس کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے. پھر بیجا قسم کے مطالبے, ایسے ہی بچوں والی باتیں, یہ لے دو وہ کر دو. مکہ والوں نے جو مطالبے آپ کے سامنے رکھے تھے ان کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد جہنم کا چیخنا اور چنگھاڑنا کیسے ہوگا, اور جہنمیوں کو کیسے زنجیروں میں باندھ کر وہاں پیش کیا جائے گا کہ وہ کئی موتوں کو پکاریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی. اور اس کے بعد شرک کی تباہیاں, اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اصول دے دیا کہ وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ, کہ دنیا میں کچھ لوگ حقیقت میں دوسروں کے لیے آزمائش ہوتے ہی ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے کہ تصبرون, صبر کر لو. سیکھیں گے انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ. اب چلتے ہیں آیت کے ساتھ, پہلی آیت سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر نازل کیا فرقان تاکہ ہو جائے تمام اہل عالم کو ڈرانے والا. سورت کا آغاز دیکھیے, سب سے پہلے لفظ ہے تبارک. لفظ تبارک سے ہے تو برکہ, بارا کاف اس کا اصل ہے. برکہ عربی زبان میں کہتے ہیں اونٹنے, اونٹ کے بیٹھنے کو. عرب لوگوں کے پاس جب کبھی اونٹنی کہیں بیٹھ جاتی تھی تو اس کو برکہ کہتے تھے. اس کی مشہور مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ آنا ہے. آپ نے فرمایا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی میں اسی گھر میں سٹے کروں گا. اور ابو ایوب الانصاری کو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میزبان بنے. تو یہاں سے آپ کو لفظ برکہ سمجھ آئے گا. اور آپ دیکھیے کہ کھڑے اونٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا, اونٹ بیٹھے گا تبھی آپ اس پہ سوار ہوں گے. اس پہ سوار کوئی چیز ہے اس کو اتار دینا, یہ بھی اسی کے اندر آئے گا. اور برکت خیر کثیر کو بھی کہتے ہیں, ایسی چیز جس سے کئی قسم کے متوقع اور غیر متوقع, ایکسپیکٹڈ اور ان ایکسپیکٹڈ قسم کے فوائد حاصل کیے جائیں اس کو برکت کہتے ہیں. اور قرآن سے ہمیں ملتا ہے لیلۃ المبارکہ, سورۃ دخان میں آتا ہے. پاک راتوں میں سے وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا. اسی طرح سورۃ قدر میں اشارہ ہے فی لیلۃ القدر, شہر مبارک ہے. سورۃ بلد میں آتا ہے وان تحلم بهذا البلد. تو گویا کہ جگہ بھی بابرکت ہوتی ہیں, شہر بھی بابرکت ہوتے ہیں اور انسان بھی بابرکت ہیں. لیکن جو لفظ اس وقت میرے اور آپ کے سامنے ہے تبارک کی صورت میں, یہ بہت یونیک لفظ ہے. تبارک فعل ماضی ہے اور یہ لفظ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آیا قرآن میں, اور بہت جگہ آیا. صرف فرقان پڑھتے ہوئے آپ لفظ تبارک نوٹ کریں گے, بار بار اس کی تکرار ملے گی آپ کو. فرقان کا لفظ بھی آپ کو کئی مختلف اینگل سے نظر آئے گا. تو تبارک ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا اردو کے ایک لفظ تو چھوڑیے ایک جملے میں بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اس کا روٹ با را کاف, دو مصدر ہیں اس کے, برکہ اور بروک. جب برکہ ہو, جیسے ہم کہتے ہیں نا البرکہ, بینک کا نام بھی ہے غالباً ایک پاکستان میں, تو برکہ کہتے ہیں بڑھنے کو, کثرت کو, زیادتی, فراوانی, کسی چیز کا افزون ہونا. اور جب اس کو بروک بروک کے معنی میں پڑھیں گے تو اس میں معنی ہے بقا, ثبات, لزوم. مطلب پہلے میں ایک کثرت ہے تو دوسرے میں ایور لاسٹیسٹی ہے. دو لفظ لکھ لیں کہ برکہ میں ابنڈنس ہے, کثرت سے کام ہوگا, اور بروک میں کیا ہے کہ وہ قائم بھی رہے گا, کیونکہ بعض دفعہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, ڈیوریبل نہیں ہوتی. تو لفظ تبارک میں چیزوں کو بڑھانے والی ذات اور چیزوں کو قائم رکھنے والی ذات. اللہ تعالیٰ کے لیے سوچیے ذرا, تبارک وہ برکت ہے. ایک تو ہمیں نعمتیں بہت ساری دیتا ہے اور پھر ہماری نعمتیں باقی بھی رہتی ہیں. ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آج اس کو بہت ساری نعمتیں ملیں اور کل ہم محروم ہو جائیں؟ نہیں چاہتا نا. تو کون ہے جو ہماری نعمتوں کو رکھے ہوئے؟ آج سے 20-25-30 سال سے ہماری آنکھیں چل رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، تو آنکھیں کیا ہیں کہ اس میں برکہ بھی ہے اور بروک بھی ہے، اللہ کی ذات ہے. اور جب اس کو لفظ تبارک سے لے کر آتے ہیں تفاعل باب ہے، تو اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ مبالغہ، ایگزیجریشن، اظہار کمال. یعنی اللہ کے لیے یہ نام آ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری آنکھوں کو جھکا دیا گیا. اسی طرح اس میں بلندی کا معنی بھی پایا جاتا ہے. عرب لوگ کہتے ہیں تبارک النخلہ، کھجور کا درخت بہت بلند ہو گیا. عرب ایک بدو تھا، ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا تبارک تو علیکم، میں تم سب سے اونچا ہو گیا ہوں. اسی طرح تبارک کا لفظ عظمت اور بزرگی کے لیے بھی آتا ہے. پھر کسی کو فیض دینا، خیر اور بھلائی میں بڑھانا. پھر تبارک کا لفظ پاکیزگی اور تقدس کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ چیز پاکیزہ. اور وہ اب یہ سارے معنی لے لیجئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پانچ صفات اسے ایک لفظ میں ہے. لکھ لیجئے، تبارک الذی، یعنی بڑا محسن ہے وہ ذات، بڑا محسن، خیر والا ہے، جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا اور فرقان کے عظیم نعمت دنیا کو دے کر لوگوں کو خبردار کرنے کا کام دیا. دوسرا اس میں معنی آتا ہے نہایت بزرگ و بازمت ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے. پھر نہایت مقدس ہے، ہر شبہ سے پاک ہے اس کی ذات، کوئی اس کا ہم جنس نہیں ہے، کوئی اس کی مثال جیسا بھی نہیں ہے. پھر چوتھا معنی ہے بلند و برتر ہے، ساری بادشاہی اس کی ہے، کوئی اس کے رتبے کا ہے ہی نہیں ہے، کوئی اس کے اختیارات والا ہے ہی نہیں ہے. اور پانچواں کمال قدرت کے اعتبار سے، ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر ایک کی تقدیر مقرر کی. یہ پانچوں معنی اب ہمیں اگلی آیتوں میں ملنے والے ہیں. کیا کیا اس نے؟ نزل الفرقان. نزل ينزل تنزیل کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، ہلکی بارش تنزیل ہوتی ہے. اشارہ ہے قرآن کے تقریباً 23 سال میں نازل ہونے کی طرف. کس کو نازل کیا؟ فرقان، یہ ہے سورت کا نام. فرقہ سے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دو چیزوں کو الگ کرنا یا ایک ہی چیزوں کے اجزاء کا الگ الگ ہونا. قرآن کے لیے یہ لفظ فارق، فائل کا وزن بنے گا، پھاڑنے والا یا الگ کرنے والا، یا مفروق کے معنی میں آئے گا. مبالغے کا سیغہ، بس آپ اتنا لکھ لیں کہ قرآن جب زندگیوں میں آتا ہے تو سچ اور جھوٹ کا فرق پتہ چلتا ہے، بے مقصد زندگی اور با مقصد زندگی کا فرق پتہ چل جاتا ہے. آپ انگلش میں لفظ لکھیں گے نا قرآن کے لیے کرائیٹیرین، تو بہت آسانی سے سمجھ آئے گا آپ کو، قرآن از اے کرائیٹیرین. اور اردو میں کہہ لیں قرآن کسوٹی ہے، حق اور باطل کو ناپنے کا ایک آلہ ہے، ایک ترازو ہے، معیار ہے. اور حقیقت ہے کہ جو لوگ آج قرآن کے بغیر جی رہے ہیں ان کی زندگی بالکل اندازوں میں چل رہی ہے. سوچے تو یہ بیٹھے ہیں کہ جنت کی راہوں پہ چل رہے ہیں، لیکن ہو نہ ہو کہیں جہنم کا موڑ نہ لے لیا ہو. تو قرآن کے بغیر جینے والا ایسے ہی ہے کہ جی پی ایس کے بغیر، ڈائریکشن لیے بغیر، کسی ایسی وادی میں چلا جائے کہ جہاں سے پلٹنے کا کوئی راستہ بھی نہ ہو. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن کی مہار ہمارے ہاتھ میں دی. اور بھیجا کیوں؟ نہیں دی ہی اپنے بندے پہ. یہاں بڑا خوبصورت نقطہ ہے آپ کے اور میرے سمجھنے کا. تیسری صورت ہے یہ قرآن کی جہاں اللہ کے نبی کو شروع میں عبد کہہ دیا گیا. پہلے کہاں پڑھا ہم نے سورت؟ جی بتائیے شابش. سورت الاسرا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا. اس کے بعد اگلی ہی سورت، سورت القاحف، قاحف میں کیا کہا؟ الحمد للہ الذی نزل علی عبده الکتاب. تو یہ تیسری سورت ہے جس کے مطلب میں ہی نزل الفرقان علی عبده. اور پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کے لیے لفظ عبد کب آتا ہے؟ جب کوئی بڑی قابل غور چیز کا تذکرہ ہو. حق اور باطل کی تمیز کرنے والی کتاب کا ملنا یہ چھوٹا مرکہ نہیں تھا. دیا کیوں؟ اب آپ دیکھ لیں، بعثت نبوی، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو تمام جہان والوں پر ڈرانے والا. آپ دیکھیں کہ برکت کس چیز میں آتی ہے؟ جو حلال سے ہو. کیا حرام میں برکت ہوگی؟ چوری ہوئی چیز میں برکت ہوگی؟ نقل مارے ہوئے علم میں برکت ہوگی، ان نمبروں میں کوئی خیر ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی. تو خیانتوں سے پاک کرنا ہے اگر برکتیں زندگی میں لانی ہے. جس چیز کو میں اور آپ اللہ کے راستے میں لگا دیں گے اس میں برکت آ جائے گی. سمپل سا نسخہ ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر میں برکت ہو، اپنی زندگی کو اللہ کے نام پہ لگائیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں برکت ہو، اللہ کے لیے لگائیں. وقت میں برکت ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو دینا شروع کریں. بچے آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، بچوں کو اللہ کے راستے میں لگا دیں. آپ غیر محسوس طریقے سے دیکھیں گے کہ آپ کی نعمتیں ایسے لگتا ہے کہ ایک جگہ جم گئی ہیں، اب یہ رکیں گی نہیں انشاءاللہ تعالی. اور مبارک ہے وہ لوگ کہ جن کی کوششوں کو اللہ نے پھر قبولیت کا شرط بخشا اور ان کو قبول بھی کر لیا. اپلیکیشن بہت سارے لوگ دیتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قبول کر لے اپنے راستے میں، لیکن ہر ایک کی اپلیکیشن ایکسپٹ نہیں ہوتی، بہت ساروں کی واپس ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. تو یہاں ہمارے لیے آیت میں عمل کیا ہے کہ اتنی بڑی ذات جس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، اس کے ساتھ اپنے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو جوڑ کر اپنی زندگی میں برکت رکھیں گے. الذی لہ ملک السماوات والارض. اگر آپ چاہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی صفات نوٹ کریں. ابھی تک جو ہی میں 1-2 کروا دیتی ہوں. تبارک الذی، اللہ کا برکت ہے. کیا دلائل ہیں اس کے؟ نمبر ایک، نزل الفرقان علی عبدہ. یہ پہلی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا پہلا کمال ہے کہ وہ اس لیے ببرکت ہے کہ اس نے فرقان نازل کیا قرآن پر، قرآن نازل کیا اپنے بندے پر. اور اب دوسری، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا روب اپنے دل پہ طاری کرنے والی دوسری چیز، کہ اللہ نے کائنات کی بادشاہی کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. محسوس کریں اس کو اپنے دل پر. اتنے بڑے بادشاہ کی طرف سے یہ ایک ریمائنڈر آیا میرے اور آپ کے نام، نوٹس آیا ہمارے نام، یہ خط آیا. سورۃ الانعام کی آیت 19 میں بھی ہم پڑھ چکے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے، اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے. تو بادشاہی کا مالک اللہ. تیسری اللہ تعالیٰ کی کمال کی صفت، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. کیونکہ اولاد کمزوری کی علامت ہے، اولاد بندے کی ویکنیس ہے، اولاد فنا کی علامت ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس بات کا پیغامبر ہوتا ہے کہ اب تمہارے دنیا سے جانے کے وقت آگے، اور تمہارا اللہ نے جانشین دے دیا، اور اللہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. چوتھی چیز، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے حکومت کے اختیارات میں. کہتے ہیں کہ یہ گھر آپ کا کسی کے شیئر کے ساتھ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اٹس مائی اون ہوم. اچھا، آپ کے بزنس میں کوئی اور پارٹنرس بھی ہے؟ کہتے ہیں نو، آئی اون، اٹس اون بائی می، یہ صرف میرا ہے. یہ کہتے ہیں نا. اللہ کہتا ہے اس پوری کائنات میں میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے. کیا دل پہ روب نہیں تاری ہوتا اللہ کا؟ میرا تو دل مسحور ہی رہتا ہے. کبھی کھڑکی سے آسمان پہ دیکھوں، پورے آسمان پہ اللہ کا نام لکھا ہوا دکھتا ہے. اگر ہمیں اللہ کی اس بڑائی کا یقین ہو جائے، پھر ساری دنیا ہماری ہے، اللہ ہمارا، چیزیں ہماری. دیکھیے، جس جو آپ کا بن جاتا ہے، پھر اس کی چیزیں بھی تو آپ کی ہوتی ہیں نا. ایک دفعہ ہم اللہ کی اس بڑائی کو مان جائیں تو ہم نہ مایوس ہیں اور نہ ہم دکھی ہیں. سب کچھ میرے رب میں کے ہاتھ میں. جب بادشاہی اس کی ہے تو اس بادشاہی میں بھی تو ہوں. دیکھیے نا، رعایا ہوتی ہے تو وہ بھی تو بادشاہ کی ملکیت ہوتی ہے نا. ہم صرف سمجھنے کے لیے سوچیں کہ بادشاہ کی رعایا انسان ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ بادشاہ وہاں کے پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں کا گھر مالک ہے، وہاں کے گھروں کا مالک ہے، تو انسانوں کا بھی تو مالک ہے نا. تو آپ اپنے اوپر نام لکھیں، اس کی اس بادشاہی میں بھی ہوں اور میرے اوپر پورے کا پورا اختیار اللہ کا. اللہ مجھے بیمار نہیں ہونا پلیز. اللہ تعالیٰ جی آپ مجھے صحت دے دیں، کر کے تو دیکھیں لاڈ. مجھے پریشان نہیں ہونا، مجھے دکھی نہیں ہونا، مجھے سیڈ نہیں رہنا، مجھے خوش رہنا، میں نے فکر نہیں کرنی، میرے سارے معاملے آپ کے ہاتھ میں. اس طرح کے لاڈ آتے ہی تب ہے جب بندے کو اللہ کی بڑائی کا یقین ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہم نے گنی ابھی تک؟ 5. اور اب اگلی، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اور اسی نے ہر شے کو پیدا کیا اور پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی. تقدیروں کا مالک رب. چلے اب کہاں جاتے ہیں آپ؟ پیچھے ہم سورت بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں اسی طرح کی بات کہ ہر چیز کی تقدیر بنانے والا. چلے آپ اور میں ذرا اپنی تقدیر پہ بھی غور و فکر کر لیتے ہیں. یہی پانچ چیزیں میں نے آپ کو لفظ تبارک میں لکھائی ہیں. ابھی اللہ کا اختیار میری تقدیر پہ, ایک پتہ نہیں ہل سکتا ہماری زندگی کا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. آنکھ نہیں چھپک سکتی, لقمہ نہیں ٹو پیٹ میں جا سکتا. اس طرح سے ایک انسان کا حال ہے. پتہ نہیں کوئی بات کسی کی ابھی یاد آ رہی ہے, پیچھے کوئی سنی ہوگی کہ کوئی کھانا کھا رہا تھا اور کھانا کھا رہے تھے اور پورا کھانا کھا لیا تھا اور آخری لقمہ شاید ہاتھ میں تھا. اگر آپ میں سے کسی نے سنائی تھی یاد ہے تو کچھ میری اصلاح کر دیں. یعنی خلاصہ اس بات کا کیا تھا کہ کھانے کے لیے لقمہ بھی منہ میں ڈالنا چاہا, یا کیا ہو گیا کہ اس وقت نہیں ڈال سکے کہ بعد میں ڈالتے ہیں اور تھوڑی دیر میں موت آ گئی. پتا کیا چلا کہ یہ ایک لقمہ نصیب کا نہیں تھا, وہ منہ میں جا کے سے چلا گیا, یا کچھ اس قسم کی کہانی تھی. قدر ہو تقدیر. روایات سے ملتا ہے کہ جب ایک بندے کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس چار فرشتے آ جاتے ہیں اور ایک فرشتہ آپس میں فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ بھائی اللہ نے اس کے جتنے لقمے لکھے ہوئے تھے مجھے مقرر کیا تھا ان کو گننے پہ, تو میرے حساب سے تو یہ سارے کھا چکا ہے, پتہ نہیں اب کیا کھائے گا بےچارا. فرشتوں کو نہیں پتا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا. دوسرا کہتے ہیں ہاں مجھے تو اللہ نے اس کے پینے کے گھونٹ پہ مقرر کیا تھا, میں نے وہ سارے گن لیے, اب تو اس کے نصیب میں کوئی پانی نہیں ہے. تیسرا کہتا ہے کہ اس کے جتنے قدم چلنے تھے دنیا میں وہ چل چکا ہے, میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اب چلے گا کیسے. اور چوتھا کہتا ہے کہ جتنے اس کے عمل اوپر جانے تھے سب جا چکے ہیں, اب پتہ نہیں یہ کیا کرے گا. اور ابھی یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ملک الموت آ جاتے ہیں اور اس کی جان لے لیتے ہیں. قدر ہو تقدیر. نبضیں ہاتھوں میں رہ جاتی ہیں ڈاکٹروں کے ہاتھ, ہاسپٹل کے بیڈ پہ لوگ جان دے دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں ان کو وقت پہ ہاسپٹل لے جاتے تو یہ بچ جاتے, یہ نہیں بچتے کیونکہ اللہ نے تقدیر مقرر کی. اور ماں کے پیٹ کے اندر تقدیریں مقرر ہو گئی تھی. 120 دن کا فیٹس جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر اس کی تقدیر لکھتا ہے, حتیٰ کہ اس کا سعید اور بدبخت ہونا, سعید اور شقی ہونا, اس کا جنتی یا جہنمی ہونا, اس کا میلان کیا, اس کی توجہ کدھر ہے, یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ کر کرا کے میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ تقدیریں میں نے مقرر کی ہیں. پھر آپ دیکھیں ہم بھاگ سکتے ہیں. تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بالقدر خیری ہی و شرری ہی. اگر ہم اس ایمان میں پکے ہو جائیں, میرا یقین غالب ہے کہ 90% ہمارے غم صرف اس وجہ سے دور ہو جائیں کہ یہ میرے تقدیر کی باتیں تھیں. لوگوں کے ساتھ شاید 100% ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں اگر ہمیں یقین آ جائے کہ کسی نے میرے ساتھ اچھا کیا یا برا کیوں کیا, کیونکہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ لکھا تھا. اپنے نصیب کو ہمیشہ اللہ سے جوڑ کے دیکھیں. لوگ کہتے ہیں نا اپنے نصیب کے خود مالک, کوئی اپنے نصیب کا مالک نہیں ہو سکتا. القادر القدیر وہ ذات ہے. انسانوں کی بھی تقدیریں اس نے بنائی, زمین کے ٹکڑوں کی بھی اس نے تقدیریں بنائی, اور مخلوق میں سے ہر ایک کو اس کا کام بھی دیا. شکل, صورت, زبان, آپ کا عورت یا مرد ہونا, ایون چونٹی کو چونٹی کس نے بنایا, مکھی کو مکھی کس نے بنایا. اور پھر قدرہ و تقدیرہ میں اندازے کا معنی بھی ہے, کمپلیٹ اندازے پہ رکھا. آپ کہتے ہیں اس عمر میں شادی ہو جانی چاہیے تھی, اللہ کہتا ہے نہیں, قدرہ و تقدیرہ, ابھی نہیں وقت آیا. آپ کہتے ہیں اب اس عمر میں بیٹے کو جاب مل جانی چاہیے تھی, نہیں. آپ کہتے ہیں بچے کو اسکول میں داخلہ مل جانا چاہیے تھا, نہیں. اور آپ اگر اس کو وائڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں تو کائنات, سیارے, ستارے, پہاڑ, دریا, جو جہاں جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہی رکھا ہوا اللہ نے. کل شام کو میں نے ایک چھوٹا سا سیشن دیا, کل یا پرسوں دیا تھا, تو اس میں میں نے سنایا پڑھ کے کہ کس طرح سے ہم چلتے ہیں نا زمین پہ, تو ہمارے اس چلنے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے اسباب رکھے ہوئے ہیں. پہلے تو زمین سیدھی ہے, بیلنسڈ ہے, اونچی نیچی نہیں ہے. پھر اس کے اوپر کشش ثقل ہے, گریویٹی ہمارے جسم پہ جو پڑتی ہے نا وہ اتنی ہے کہ ہم سیدھے چلتے ہیں. اگر یہ تھوڑی کم کر دی جائے تو ہم ہوا میں اچھلنے لگ جائیں, اور اگر یہ ہلکی کر دی جائے تو ہم زیادہ ہو جائے تو زمین میں گھس جائیں. لیکن ایک نئی چیز جو میں نے خود بھی پہلی دفعہ پڑھی تھی وہ کیا تھا کہ ہمارے ہم جب چلتے ہیں نا تو ہمارے کندھوں پہ ہوا کا بوجھ پڑتا ہے. یہ جو ایئر پریشر ہے نا جو ہم اپنے طور پہ عام طور پہ بھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں, تو یہ کتنا ہے ہمارے کندھوں پہ آپ کو اس وقت پتا؟ 10,000 kg ایئر پریشر ہم سب کے کندھوں پہ, جس کی وجہ سے ہم زمین پہ سیدھے کھڑے ہیں. اللہ نے یوں پریس میں ڈالا ہوا ہمیں کہ سیدھے رہو. یہ پریشر کم کیا جائے تو ہم یوں چلیں ٹک ٹک کر کے جاتے جائیں. قدر ہو تقدیر. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں آپ کے جسم میں ہیموگلوبن کتنی ہونی چاہیے, پلیٹلیٹس کتنے ہونے چاہیے, ریڈ سیل کتنے ہونے چاہیے. قدر ہو تقدیر. یہ بیلنس بگڑتا ہے تو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے, بیلنس بگڑتا ہے تو بلڈ پریشر خراب ہوتا ہے. آپ کی پلس قدر ہو تقدیر. ایک منٹ میں دل کتنی دفعہ دھڑکنا چاہیے؟ قدر ہو تقدیر. ایک منٹ میں آپ کی پلکیں کتنی دفعہ آنی چاہیے؟ قدر ہو تقدیر. یاد رکھیے اللہ ہمارے ایک ایک ایکشن کے اوپر نظر رکھتا ہے, تو پھر ہم کیوں نہ اس کے ہاتھوں میں خود کو دے دیں. اللہ سے بھاگ کے نہیں خوش رہ سکتے. جو بندہ سرنڈر کر دے گا وہی بچے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیتوں کے شروع میں اپنی بڑائی بتاتا ہے, اور سورۃ نور کے پڑھنے کے بعد اب یہ باتیں پڑھ کر کہتا ہے کہ مان جاؤ. سورۃ نور کے دوران نہیں مان چکے تو اب ماننا شروع کر دو کہ اللہ کی ذات نے تمہیں کیا کچھ دیا ہے, اور تھوڑا تھوڑا کر کے دیا. اتنے پیار سے یہ قرآن تمہیں دیا, پوری انسانیت کی طرف اس نبی کو بھیجا. تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہارا ڈائریکٹ ان سے تعلق ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہماری تقدیر میں تھا کہ ہماری ماں بھی مسلمان تو باپ بھی مسلمان, حالانکہ نبی تو للعالمین نذیرہ تھے, رائٹ؟ حالانکہ نبی نے کہا کہ بعثتُ الی الاحمر والاسود, میں گورے اور کالے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. مجھے تو اللہ نے ہر ایک کے لیے بھیجا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ہم مجوسی ہوتے, اور کہا جاتا کہ اس نبی کی تعلیمات کو سیکھو سمجھو سنو پھر اس کے بعد آؤ. ہو سکتا تھا, اللہ نے ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالا. کیا کبھی ہم نے اس پہ بھی غور کیے؟ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں, کفر پہ ہوتے تو کیا ہم روتے ہوئے نہ دنیا سے جاتے؟ ایک اسپیچ ہے کسی کی اور وہ بندہ اتنا رو رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ایسے فار گرانٹیڈ نہ لیا کرو. بعد میں بتایا اس نے کہ میں مسلم ہوں اور میرا باپ میں اسے اتنا پیار کرتا تھا سب, لیکن اس کا انتقال ہو گیا, لیکن آج میں اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا. قدر ہو تقدیر. اتنی بڑی ذات کی اس کتاب کو میرے اور آپ کے ہاتھ میں. اور یہ تو لفظ نا شریک و فی الملک, ملک بادشاہت کے لیے آتا ہے. عربی زبان میں اس کے اتنے مختلف قسم کے اثرات ہیں کہ اگر ہم سارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیں نا تو واقعی وہ 10,000 kg ایئر کا جو بوجھ تو ہے ہی ہے, کروڑوں من وزن ہمارے اوپر اللہ کی اس بادشاہی کا بڑھ جائے. قادر مطلق, فرما روا, پتہ بھی اس کی مرضی سے بغیر نہیں ہل سکتا. ذرہ برابر کسی کی کوئی چیز نہیں ہے. سب کے کام بنانے والا, پکڑنے والا, لوگوں کو ان کی گناہوں کی سزائیں دینے والا. لیکن لوگ کتنے بد قسمت ہوتے ہیں, ایسے لوگ اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر واتخذوا من دونہ آلہا, انہوں نے چھوڑ کے رب کو دوسرے الہ بنا لیے. کون سے الہ تھے؟ مٹی کے اور پتھر کے بت تھے؟ نہیں, اللہ کو چھوڑ کر جس کی بات کو مانا, جس کی بڑائی کو مانا, جس کے غلبے کو مانا, جس کو اپنے تقدیر کا مالک سمجھا, وہ سب کون سے ہیں؟ الہ ہیں. چھوٹے, لا یخلقون شیئا, نہیں وہ پیدا کر سکتے کچھ بھی. بلکہ وہم یخلقون, بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی پیدا کرنا تو دوسری بات ہے, وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, وہ تو اپنے حق میں نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے. پیچھے کیا تھا؟ قدرہ تقدیرہ, جو سب کی تقدیروں پہ غالب ہے. اور ادھر کیا؟ لا یملکون لانفسہم, تو پتا کیا چلا کہ اتنے اختیار والے کو چھوڑ کر بے اختیاروں کے سامنے لوگ آ کے جھکتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ پریسٹ تھا تو وہ کسی بادشاہ کے پاس کام کے لیے آیا اور اس کو بڑے چکر لگانے پڑے, کام پھر بھی نہ ہوا. بعد میں کہنے لگا جتنے چکر میں نے بادشاہ تیرے دربار کے لگائے ہیں, میں نے اللہ کے آگے اتنا سر جھکایا ہوتا تو میرا کام ہو چکا ہوتا. اور آسان کام وہی کرتا ہے, میں اور آپ نہیں کر سکتے. اور اس ایک آیت میں آپ دیکھیں گے کہ توحید کی ساری باتیں جمع ہو گئیں. کیسے؟ ولا یملکون موتا, نہ وہ موت کا اختیار رکھتے ہیں, ولا حیات, نہ جینے کا, زندگی دینے کا, ولا نشورا, اور نہ کسی کو پھر اٹھا سکنے کا. اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں توحید کی پوری تعلیم سمیٹ دی. قرآن پاک کی جامع آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے. چند لفظوں میں ایسے بڑا بڑا مضمون ہے جیسے دریا کو کوزے میں سمیٹنا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب خاندان کے کسی بچے کی زبان کھلتی, جیسے بچہ بولنے کے قابل جب ہوتا, تو آپ یہ آیت اس کو سکھاتے. یہ مصنف عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے عمر بن شعیب سے. کیا پتہ چلا کہ بچے کی زبان کھلے تو توحید کا تصور اس کے دل میں ڈال دیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ بچوں کو شروع میں اللہ کی بڑائی دیں, اور جب اللہ کی طرف بات جاتی ہے تو پھر بچے کے دل میں بھی اللہ کا خیال آتا ہے. اتنا بڑا ہے وہ ذات, زندگی, موت, جوانی, بڑھاپا, ہر چیز اس کی ہے, لیکن لوگ کتنے بد نصیب ہیں. اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر جھکے بھی تو کن کے آگے جھکے کہ جو ذرا سی بات بھی نہیں سن سکتے. یہاں تک آپ دیکھیے کہ لوگوں کو توحید سکھائی گئی, اللہ سے جوڑا گیا. اب آیت نمبر 4 کا مضمون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ. سورت کا تھیم جو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کے اوپر کس قسم کے حملے کرتے تھے, اسی میں سے ایک حملہ. وقال الذین کفروا ان ھذا الا یفتن افتراہ, اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بس ایک من گھڑت چیز ہے. ان ھذا, ھذا جو نا قرآن ہے, یہ جس کو گھڑ لیا ہے اس شخص نے. بلکہ رعانہ علیہ قوم آخرون, اس کے اوپر دوسری قوم نے بھی اس کی مدد کی ہے. قرآن پاک میں کچھ ایسی انفارمیشنز اور معلومات تھیں کہ مشرکین مکہ بھی اس کو نہیں جانتے تھے, اور ان کو یقین تھا کہ ایک اکیلا شخص اتنی انفارمیشنز نہیں رکھتا. چنانچہ وہ اللہ کے نبی پر ایک الزام لگاتے کہ آپ کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں, ان کا ہاتھ ہے, آپ ایک گروپ ہیں, مل کے بیٹھ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, خفیہ طور پر ایک کتاب لکھتے ہیں, اور آپ آ کے ہمارے سامنے یہ کتاب پڑھانے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقد جاؤ ظلم وزورا, فقد جاؤ ظلم وزورا, یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر کمر بستہ ہو گئے ہیں. یعنی ان کی یہ باتیں جھوٹ ہیں, جھوٹ کی باتیں, ظلم کی باتیں. قرآن کے اوپر ہی الزام لگا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی الزام لگا رہے ہیں. کیا ان کو یہ بات نہیں پتا کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ کیسے؟ اگلی آیتوں کے ساتھ ہی مضمون اس کا آگے بڑھتا ہے. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اقْتَتَبَهَا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں. اولڈ ڈیٹڈ باتیں ہیں قرآن کی. اساطیر, اسطورۃ, ان کی جمع پیچھے بات ہو گئی. کہتے تھے یہ اولڈ ڈیٹڈ باتیں, پرانی باتیں. اقتتبہا, کتبہ اس کا روٹ ہے, کافتابہ, من گھڑت چیز کو لکھنا یا لکھوانا, ڈکٹیشن کے معنوں میں انگلش میں. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب دوست تھے. مکہ میں کچھ غلام رہتے تھے جن کے ملازم ان کے اوپر, جن کے مالک ان سے زیادتی کرتے تھے. تو اللہ کے نبی غریبوں میں بیٹھنے کو, اٹھنے کو پسند کرتے تھے, کیونکہ اس سے انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف جھکا رہتا ہے اور اپنی نعمتیں اچھی لگتی ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غلام, جن کے نام بھی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں, جیسے یسار, جبر, اداس اور کچھ اس قسم کے غلام تھے, لوگوں کے ہی تھے. تو آپ ان کے پاس جب اٹھتے بیٹھتے تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ اللہ کے نبی ان غلاموں سے سیکھ کے آتے. حیرت کی بات نہیں ہے, غلاموں کو وہ بات پتا ہے جو اس عرب کے ایک, جس کو آپ کہیں کہ قریشی کو نہیں پتا. راہ جاتی کی باتیں یہ باتیں. یاد رکھیے کہ جس کا دل نہیں کھلے گا نا آپ کے ساتھ, وہ ہمیشہ آپ کے اوپر نظریں الٹے رنگ میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا سوچو, یہ اگر نبوت بناوٹی ہے, یہ خود ساختہ نبی ہے, تو جن کی طرف تم یہ باتیں منسوخ کرتے ہو, کیا وہ پھر اس نبی سے بھی بڑے ہوئے تھے؟ کیا اللہ کے نبی کو اور کوئی نہیں ملا پڑھا لکھا شخص؟ کیا وہ ان غلاموں سے زیادہ کر سیکھیں گے؟ حیرت کی بات ہے نا. اور بالکل ان کے کہ راتوں کو بیٹھ کے ساری باتیں ہوتی ہیں اور صبح کو آ کے وہ ہمارے اوپر پڑھنے لگ جاتے ہیں. اقتتبہا, بالکل ان کی یہ باتیں جھوٹ کے پلندے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی, یہ کبھی ممکن ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اور اگر یہ سچ ہوتا تو پھر یہ سچ تم بھی کر کے دکھا دو. فہیہ تم لعلیہ بکرتم واسیلا, ہاں یہ تم پر پڑی جاتی ہے صبح و شام, مراد ہے کہ ہر وقت, یہ ہر وقت تمہیں آ کے یہ باتیں سناتے رہتے ہیں, یہ نہیں صحیح, لات نہیں ٹھیک, منات نہیں ٹھیک, عزہ نہیں اچھی, بلا نہیں, یہ من گھڑت باتیں, ہم تو تھک گئے ان کی باتیں سن کر, بس ایک دھونس جماتے ہیں جی کہ مجھ پر وحی آتی ہے. ایسا لوگ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن پر بھی حملہ, نبی پر بھی حملہ, آج کے دور میں بھی یہی حملہ ہے. غار حرا کے باہر شیطان کی تصویر دکھائی جاتی ہے اور اس کو انٹرنیٹ کے تھرو عام کیا جاتا ہے, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ نہیں بلکہ شیطان آتا تھا. سیم یہی الزام ابو لہب کی بیوی جو آپ کی چچی تھی اس نے بھی لگایا تھا. چند دن تک آپ کے پاس وہی جب نہ آئی تو کہنے لگی, اے محمد تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا, نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں وہ کیوں کہتے تھے؟ عربوں میں کچھ ایسی باتیں معروف تھیں کہ جو شخص ہمارے معبودوں کو برا کہے گا نا, دیوانگی کی بات کرے گا, یا کچھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ سمجھتے تھے, آپ یہ کہہ لیجئے, لہذا ایسی باتیں کہہ کر وہ آپ کا معیار گھٹاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ کو ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی ہے. اگلی آیتوں میں آپ کو یہ ساری باتیں خود مل جائیں گی کہ اللہ کے نبی پر صرف یہی الزام لگایا تھا کہ آپ ہمارے سامنے صبح شام کتابیں پڑھاتے ہیں, کہ آگے آ کے آپ کو کیا کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو جواب دے دو, قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, کہ یہ غلاموں سے نہیں سیکھ کے آئے, یہ اساطیر الاولین نہیں ہے, بلکہ اس کو نازل کیا ہے اس ذات نے جو آسمان و زمین کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. یہاں سر کی بات کیوں ہو گئی؟ تمہارے دل کی باتیں بھی جانتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو لفظ پیچھے گزرے نا تملا, اس کا روٹ کار سے نا لکھ دیجئے گا, املا والا لفظ ہے, میم لام لام ملل, پیچھے پڑھا آپ نے کہ یہ لفظ فل یوم للذی علیہ الحق کا آیت دین میں بھی آتا ہے. املا کروانا اردو میں ٹو ڈکٹیٹ کے معنوں میں, سورۃ انفال آیت 31 میں بھی یہ بات گزری تھی. بار بار کیوں سناتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن ہمیں؟ کیونکہ محبت ہے, جو چیز اچھی لگتی ہے اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے. ایک ایڈ ٹی وی میں روز کیوں دکھاتے ہیں؟ تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کے یوز ٹو ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کے راز جاننے والی ذات نے اس کتاب کو نازل کیا, تو کیا تمہارے دلوں کی باتیں نہیں جانتا؟ تم آج نبی کے خلاف جو باتیں کرتے ہو, قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کی جو باتیں کرتے ہو, تو کیا اس کو نہیں پتا؟ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی تمہاری ان خرمستیوں کو جاننے کے باوجود وہ تمہیں نہیں پکڑتا, کیونکہ اس کی عادت بخشنا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. چلیے, اس کا تو کوئی ان کو توڑ نہ ملا, تو اگلا اعتراض. آپ سر اعتراض اے بی سی ڈی کر کے جمع کرتے جائیں تو آپ کو بالکل آج کے دور کی کہانی دکھ جائے گی. اگلا اعتراض نبی پر, وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ, اور کہتے ہیں یہ کیسا ہے رسول, یعنی رسول ایسے ہوتے ہیں, کیا کرتا ہے بھائی یہ بیچارہ, يَأْكُلُ الطَّعَامَ, کھانا کھاتا ہے. خیال کیا تھا کہ نبی وہ ہو جو کھائے پیے نہ, فرشتہ ہو, اور جب ہمیں کہا جائے کسی کام پہ کچھ تو ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ تو فرشتے ہیں, ان کے ساتھ تو کھانا پینا ہی نہیں لگا ہوا, ہم نے تو 3 جمع 2 5 ٹائم کھانا پکانا بھی تو ہوتا ہے, ہم کہاں دین سیکھ سکتے ہیں, ہم کہاں 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ سوچ کل بھی تھی آج بھی ہے کہ دین داروں کو ایک کونے میں ڈال دو اور ان کے گھر کھانا بھی بھیج دو 3 وقت, مولوی صاحب کا کھانا ٹرے میں لگا کر کہ جی امام صاحب کا کھانا ہے آپ کھائیں بیٹھیں, ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں, آپ ہمیں نہ چھیڑیں ہم آپ کو نہیں چھیڑتے, تاکہ کل لوگوں کو کہ ہاں ان کو کیا ضرورت ہے کھانے پکانے کی, ان کو کیا ضرورت ہے کمانے کی, ان کو تو گھر میں کھانا پہنچ جاتا ہے. یہ اس دور میں بھی تھی, اور جب وہ اللہ کے نبی کو کھاتے پیتے, بلکہ وہ یمشی فی الاسواق, بازاروں میں چلنا, سوق کہتے ہیں بازار کو, اس کی جمع اسواق ہے, کاروبار کے لیے جاتے تھے, شاپنگ تو نہیں کرتے تھے. تو جب اللہ کے نبی, اور خاص طور پہ دیکھیے مکی صورت ہے, تو مکہ میں اللہ کے نبی تاجر تھے, نبوت کے آغاز میں آپ کاروبار بھی ساتھ کرتے ہی رہے, وہ تو پھر بعد میں جب دن بدن ضروریات ذمہ داریاں بڑھتی گئیں, مدینہ میں آئے, پھر آپ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا, کیونکہ آپ کی بیویاں تھیں, آپ کے گھر تھے, یا کما لیتے تو یا پھر وہ دین کا کام کر لیتے. تو یہ مکی صورتوں میں جو یمشی فی السواقس کے نیچے لکھ لیجئے کہ آپ کاروبار کے لیے جاتے تھے, مت آپ اور میں سوچیں کہ اچھا شاپنگ کے لیے جاتے تھے اور نہیں تو ونڈو واچنگ کے لیے جاتے تھے, کہتے تھے کہ یہ بازاروں میں چلتا پھرتا کیوں ہے, اگر یہ اللہ کا بندہ رسول ہوتا تو کھاتا کیوں, ضرورت ہی نہیں تھی, خرید و فروخت کیوں کرتا. لولا انزل علیہ ملک, کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ, ماہو نذیرا, جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا. انہوں نے سنا ہوا تھا کہ دنیاوی بادشاہوں کے ساتھ اردلی ہوتے ہیں, جہاں بادشاہ گزرے ہوتے ہٹو رکو پیچھے ہو جاؤ, بادشاہ سلامت آگے راستے صاف ہو رہے ہیں, یوں جیسے وہ راستے صاف کیے جاتے ہیں. وہ اللہ کے نبی کو یہ پروٹوکول دلانا چاہتے تھے کہ بس جہاں یہ آئیں لوگ کے پیچھے ہو جاؤ, پیچھے ہو جاؤ, ڈر جاؤ, پیچھے ہو جاؤ, اللہ کے نبی آگے, تاکہ ہم اس نبی کی رسپیکٹ تو بہت کریں لیکن ان کو اپنے جیسا انسان نہ سمجھیں, ان کے ساتھ گارڈ ہو. دنیا کے اندر سفیروں کے ساتھ لوگ حفاظت کے لیے آتے ہیں, باڈی گارڈز ہوتے ہیں, تو یہ اللہ کا پیغمبر ہے, نعوذ باللہ. یعنی کہنے کا ویو سوچے کہ جیسے اللہ کا امبیسیڈر ہے, اللہ کا قاصد ہے, اور یہ اکیلے ہی آگے, کوئی گروپ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ, کوئی بہت زیادہ لوگ ہی نہیں ہے, تو یہ تو پھر نبی نہیں ہوا. چلیے اس پہ بھی اللہ نے کچھ نہیں کہا, تو اگلا اعتراض, او یلقا الیہ کنز, یا پھر اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا. وہ دیکھتے تھے کہ دنیا بھی جو بادشاہ ہوتے اور ان کے ساتھی, ان کے پاس بہت کچھ خزانے, سونے چاندیاں بھی ہوتی تھی, کنگن اور چوڑیاں پہنتے تھے, بہت کچھ ہوتا تھا. کہتے کہ کوئی خزانہ اترتا, او تکون لہ جنت یاکل منہا, یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں وہ کھاتا پیتا. دیکھیے کانٹراڈکشن, دیکھیے ذرا ان اعتراضات میں. پچھلی آیت میں اعتراض کیا کر رہے ہیں کہ یہ بازاروں میں چلتا پھرتا کیا, کماتا کیوں ہے, کمائے گا نہیں تو پیسے نہیں ہوں گے, بھیک مانگے گا تم خوش ہوگے, مولوی صاحب ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں, ویری گڈ, ہم ان کو اپنے اشاروں پہ نچائیں گے, کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, جو کہیں گے کریں گے. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ خود کھاتا, مقصد یہ ہے کہ یہ بےچارا مٹی کے گھر میں کیوں رہتا ہے, کوئی اس کا محل ہوتا جس میں باغ ہوتے, جس میں پھل پھول لگے ہوتے, بہت فینسی قسم کا گھر ہوتا. کیا سوچ ہے, دنیا داری کی سوچ ہے, بالکل صرف بنی اسرائیل یاد آ رہی ہے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, اور ان ظالموں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو. یعنی یہ جو کہتا ہے کہ میرے اوپر فرشتہ آتا ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, اور اس کے اوپر فرشتہ کوئی بھی نہیں آتا. یہ جو لفظ ہے نا رجلا مسحورا, مسحور کا لفظ سحر سے ہے, سحر کہتے ہیں جادو کو. عربوں میں کسی شخص کو مسحور کہنے کے تین وجوہات ہوتی تھیں. نمبر ایک, اس پر جنوں کا سایہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا جن پڑ گئے, تو اللہ کے نبی کے پاس جو وحی آتی تھی نا اس کو یہ شیطان کا نہ تصور کرتے تھے. دوسری وجہ ہوتی تھی, ان کا مت کیا تھا کہ جو شخص ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے نا تو ان کو بتوں کی مار پڑ جاتی ہے نا اس بیلا, تو وہ مسحور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا لفظ مسحور کہتے تھے اس شخص کے لیے جس پر واقعی کسی نے جادو کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات برا اعتراضات ہے اوپر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اب دیوانگی کی بات کر کے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس شخص کا مسئلہ کیا ہے, یا تو کسی جن کی مار ہے, یا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے تو انہوں نے اس کو برا کہہ دیا, اور یا پھر یہ کہ اس پہ کسی نے جادو کر دیا. سورہ شعراء 27 میں اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی باتیں آتی ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نبیوں پر اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں, اور سچ یہ کہ آج بھی لوگ دین والے کو ساحر ہی کہتے ہیں. اللہ کے نبی کی زبان سے جو کلام سنتے تھے اس کا اثر بہت تھا, اور حق کا اثر ہوتا ہے, یہ آپ مانے نہ مانے. جب اللہ کے نبی کا کلام عربوں نے سنا, خاص طور پہ آپ دیکھیے حضرت عمر نے سنا, اور اسی طرح ان کے بڑے بڑے سردار راتوں کو چھپ چھپ کے اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن سنتے تھے, تو وہ قرآن دلوں پہ اثر کرتا تھا. تو کہتے تھے یہ ہم پہ جادو کر دیتے ہیں, یہ ہپنوٹائز کر دیتے ہیں, یہ تو مسحور کر دیتے ہیں. اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ ان کے اعتراض پہ اعتراض آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کا کوئی جواب نہیں دے رہے, بلکہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال, ذرا دیکھیے تو صحیح یہ آپ کے بارے میں کیا کیا مثالیں گھڑتے ہیں. یعنی مذاق پہ ایک انداز لگتا ہے کہ دیکھیں ذرا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اصل بات ہے کہ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا, یہ خود گمراہ ہو گئے ہیں اور اب یہ سیدھے راستے پہ نہیں آنے والے, یہ ضد پہ اڑ گئے ہیں, اب ان کے راہ راست پر آنے کا کوئی موقع نہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سورت مکی دور کے درمیانی 4 سالوں میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے, اور مکہ کا جو درمیانی دور تھا نا 4 سالوں والا, اگر آپ مصحف کی ترتیب میں دیکھیں نا تو 7ویں یعنی آخری منزل تک یہ صورتیں چلتی آئیں گی بیچ بیچ میں, اور ہم ان سب کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کی زندگی میں ان کے سامنے کہی جاتی تھی. آج مجھے اور آپ کو کوئی کچھ کہہ دے دین کے نام پہ تو کیا بڑی بات ہوگی. اتنے پورے ذکر کا, یعنی یہ جو بات ابھی تک ہم نے پڑھی ہے اس کو سن کر جو میرے ذہن میں ایک تصور بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی بات کرنے والے کو باتیں سننی پڑیں گی, وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا اس کا تھیم کیا ہے, اس کا موٹیو کیا ہے, اس کا مشن کیا ہے, وہ کرنا کیا چاہتا ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر یہ چاہتا کیا, یہ ہمیں بنانا کیا چاہتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے سورۃ نور میں پڑھ لیا کہ قرآن ہمیں 3 کام سکھاتا ہے, اللہ کے بن جاؤ, دوسروں کو اللہ کا بنانے کی کوشش کرو, اور اس دین کو اپنے اوپر نافذ کر لو. یہ بات جو صحابہ کے اندر وہ دیکھتے تھے, اللہ کے نبی کے اندر دیکھتے تھے, تو وہ کہتے تھے دیوانے ہو گئے, وہ کے اپوزٹ رخ پہ چل رہے ہیں دس اینڈ دیٹ. تو اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیتوں میں دیکھے گا تبارک الذی ان شاء جعل خیرا من ذلک. پیچھے ان کے اعتراضات تھے, اب اللہ کے نبی کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں, آپ کے خاندان کی ہر عورت آپ کے بارے میں یہی 8-10 باتیں کریں جو ابھی تک ہم نے 9 آیتوں میں پڑھی, آخر ایک دن آپ بیٹھ کے کیا سوچیں گی؟ واقعی میں لگتا ہے کہ عجیب ہی ہو گئی ہوں, لگتا ہے میں نے کوئی امپاسبل چیز کرنی شروع کر دی ہے, لگتا ہے میں غلط ہی چلی گئی ہوں, پتہ نہیں میرے تو شوہر ہی اب مجھے چھوڑ دیں گے, مجھے لگتا ہے کہ کچھ سال پر میرا دماغ خراب ہو جائے گا. یقین کریں دوسرے کا بار بار ہمیں جھٹلانا ہمیں خود پہ شک ڈال دیتا ہے کہ کیا بات ہے. تو آپ دیکھیے گا اتنی پیاری تسلیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بالکل آپ دیکھیں کہ آج کا سبق کہاوت کہانی ہے, اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ بات چیت ہے کہ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک, بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان سے کہیں بہتر چیزیں بنا دیں. یعنی یہ تو جن چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس محل کیوں نہیں اور آپ کے پاس کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ کیوں نہیں, تو اللہ تو آپ کو اس سے بہت زیادہ چیزیں لا سک کے دے سکتا ہے نا. جیسے آپ پڑھیں گے سورت کوثر, جب اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا تو مکہ والوں نے خوشیاں منائی اور مشہور کر دیا کہ ان کی تو نسل ہی کٹی ہوئی ہے. تو آپ اداس رہنے لگے کہ شاید میرا نام ہی ختم ہو جائے گا آگے. تو کہا کیوں فکر کرتے ہو, انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانہر ان نشانیک ہو الابتر, کہ لوگوں کو تو بیٹوں پہ مان ہے, ان کے تو بیٹوں کے ساتھ نام چلتے ہیں, آپ کو تو ہم نے حوض کوثر دے دیا کہ جنت تک جانے تک اس حوض کوثر سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو یاد رکھیے یہ وہ تسلیاں ہیں جو صرف نبی کو نہیں ہر اس بندے کو اللہ دیتا ہے جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو اس سے بہتر دے سکتے ہیں, کیا بڑی بات ہے. کافروں کو اللہ نے اتنا دیا تو آپ کو ہم نہیں دے سکتے, لیکن ابھی وقتی طور پہ آپ کو اس حالات میں کیوں رکھا ہے, تاکہ لوگ اس دنیا سے ہٹ کر آخرت کے فائدوں کو دیکھیں. جنات ان تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں, ویجعل لك قصورا, اور آپ کے محلات تعمیر کر دے. اب آپ اس آیت کو ہائی لائٹ کریں. قرآن پاک میں کئی جگہ یہ آتی ہے نا بات, اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے قرآن کی وہ کون سی آیت ہے کہ جو جنت کے محلات اور باغوں کی نہیں دنیا کی نہروں اور دنیا کے محلات کی ہے, تو وہی آیت ہے. یعنی ٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھیے تو یہاں اللہ کے نبی کو جنت کی نہروں کی اور محلات کی خبر نہیں دی گئی اس دنیا میں. اور حقیقت ہے جو رب جنت کے لیے یہ سب کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے, تو کیا اس میں سے ایک سیمپل کے طور پہ دنیا میں اللہ کے نبی کو نہیں دے سکتے تھے نا. تو اللہ کہہ رہے آئی کین ڈو دس. یہ ایک باغ کی بات کرتے ہیں, ہم تو کئی باغات آپ کے لیے لگا دیں, ایک محل نہیں بہت سارے محلات لگا دیں, لیکن ہوگا کیا, پھر بھی نہیں مانیں گے. بل کذبوا بالساعہ, اصل بات یہ کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا, اور ہم نے تیار کر دیا ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کو. یعنی ان کا نصیب کھوٹا ہو گیا, ان کے نصیب میں صرف جھٹلانا ہے, اور جھٹلانے والوں کے نصیب میں تو بس آگ ہے. اور وہ آگ اور جہنم کیسی ہے, اب ذرا تصور کی آنکھ سے اس آیت کو پڑھیے. بلکہ اس سے اگلی دو تین آیتوں کو بالکل امیجن کریں. اذا رأتهم من مکان بعید, جب وہ دور سے ان کو دیکھے گی, کون؟ جہنم. رأت تا مؤنث کی ہوتی ہے, لفظ ہوتا ہے را, اسے ایک مرد نے دیکھا, تو رأت اسے ایک عورت نے دیکھا, تو جہنم کے نام عربی زبان میں مؤنث ہوتے ہیں, مؤنث سمائی ہیں, یعنی عربوں نے اپنے باپ دادا سے یہ مؤنث نہیں سنے تھے, تو گویا کہ وہ جہنم ان کو دور سے دیکھے گی. سمیعوا لہا, پھر وہ سنیں گے اس کا. اب سننے کا فعل کون کر رہا ہے؟ جہنم سنیں گے یا وہ سنیں گے؟ لوگ سنیں, کیونکہ سمیعوا ہے. اگر اس میں بھی تا ہوتی تو پھر یہ ہوتا کہ وہ جہنم سنیں گی. ٹھیک ہے, تو جتنا لفظوں کے اندر ڈوبیں گے آپ کو انشاءاللہ خود بخود یہ فرق ملتے جائیں گے. وہ سنیں گے لہا, اس کا تغیدن, غیظ کے ساتھ جوش مارنا. لفظ غیظ اس کا روٹ ہے, غین یا دعاد, جوش آتا نا کھانے میں, پانی بھی ابلتا ہے تو آوازیں پیدا ہوتی ہیں, جیسے پھنکارنا. وہ زفیرہ, اور اس کی پھنکار کو جوش آتا ہے. جب جہنم بہت تیز گرم ہوگی تو چیخے گی, چلائے گی. اور روایات میں جہنم کی یہ کیفیات ہمیں ملتی ہیں کہ جہنم اتنی گرم ہے کہ جہنم کے کچھ حصے نے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیا. یہاں تک آتا ہے کہ جہنم روز اپنا کھانا مانگتی ہے, کیونکہ خالی جل رہی ہے, لیکن اللہ نے اس کو بھوکا رکھا ہوا ہے. قیامت کے میدان میں جب جہنم کو لایا جائے گا تو 70,000 نکیلیں ڈالی ہوں گی, اور وہ بھوکی ہوگی, اور اس کو باندھا رکھا جائے گا, اور اس کی گردن نکلے گی جیسے مرغی کی گردن ہے. پھر وہ میدان حشر میں سے چن چن کے لوگوں کو کھائے گی. تد امن ادبرا وتولا, وہ پکارے گی ہر اس کو جس نے منہ پھیرا, اور تد امن ادبرا جس نے پوچھ پھیری اور منہ پھیر کے چلا گیا, جس نے دین کو بسے پوچھ ڈال دیا, لیز پرائرٹی کر دیا, جہنم قیامت کے دن اس کو چن چن کے کھائے گی. یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جہنم کی گردن ہے, بعض کہتے زبان ہوگی. اب یہ کیسے ہوگا؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہوگا. اللہ نے یہاں کوئی ہمیں افسانوی باتیں کر کے کوئی امپریس کرنے کی کوشش نہیں کی, ریئلٹی میں یہ ہوگا. اور آیت ہے کہ اگر اس کو بغیر نکیلیں ڈالے لایا جائے تو وہ بد کے ساتھ نیک لوگوں کو بھی کھا جائے, اتنی بھوکی ہے. سورہ قاف میں ہم پڑھیں گے حلیم تلاتی, اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو پوچھے گا کیا تو بھر گئی؟ تو کہے گی حل مم مزید, اور بھی ہیں تو لے آؤ. جیسے بھوک لگی ہے تو ہم کہتے ہیں اور بھی لے آؤ, اور بھی کھا لیں گے, اور ٹھیک ہے, کھاتی جائے گی کھاتی جائے گی, اور جوش مارے گی. ایسے لگتا ہے کہ جہنم ان بدکاروں پر دانت پیس رہی ہے, اور غصے کے مارے بل کھا رہی ہے, شور مچا رہی ہے, کب ان کافروں کو نوالا بناؤں, کب ان ظالموں سے سورۃ ملک میں بھی آتا ہے نا کہ دور سے اتنے بھی خاتم میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جو شخص میرا نام لے کر میرے ذمے وہ بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو. یہ غور سے سنیے. اور جب کسی کو کوئی میسج فارورڈ کرتے ہیں نا, واٹس ایپ پہ یا وائبر پہ یا ای میل میں, اس حدیث کو یاد رکھیے کہ جو شخص میرے ذمے وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی, یعنی خود سے بس کہہ دیا حدیث ہے تو ٹھیک ہے, اور جو شخص اپنے ماں باپ کے سوا دوسروں کو اپنا ماں باپ کہے, یعنی نسبت ہی بدل لے, اپنے نام کے ساتھ ماں باپ کی جگہ کسی اور کا لگا دے, اور جو غلام اپنے آقا کے سوا اور کی طرف اپنی غلامی کی نسبت کرے, وہ جہنم کی دونوں آنکھوں کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنا لے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, کیا تم نے اللہ کے کلام کی یہ آیت نہیں سنی کہ اذا رأتهم من مکان بعید, کہ جب وہ دیکھے گی ان کو دور کے مقام سے. یہی آیت جم پڑے. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود حضرت ربی کو ساتھ لیے ہوئے کہیں جا رہے تھے, راستے میں لوہار کی دکان آئی. لوہار سمجھتے ہیں؟ آئرن سمتھ. آپ وہاں ٹھہر گئے, اور لوہا جو آگ میں تپایا جا رہا تھا اسے دیکھنے لگے. حضرت ربی کا تو برا حال ہو گیا, عذاب الہی کا نقشہ آنکھوں تلے پھر گیا, قریب تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس کے بعد آپ فرات کے کنارے گئے, وہاں آپ نے تنور کو دیکھا کس کے بیچ میں آگ شولے مار رہی ہے. بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ آیت نکل گئی جو میں اور آپ اسے سن رہے ہیں, اور اسے سنتے ہی حضرت ربی بے ہوش ہو کر گر پڑے. چارپائی پر ڈال کر آپ کو گھر پہنچایا گیا. صبح سے لے کر دوپہر تک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھے رہے اور ان کا دل ٹھیک کرتے رہے, نیچارہ جوئی کرتے رہے, ان کو تسلیاں دیتے رہے, لیکن حضرت ربیع کو ہوش نہ آیا. ہم کتنے آرام سے لہکتے لہکتے پڑ جاتے ہیں, یاد ہے جہنم جوش مارے گی. اور میں نے جو ذکر کیا تھا آپ کو, ہم گلاس فیکٹری میں گئے تھے پچھلے مہینے, مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے. اتنے تیز شعلے تھے کہ لگ رہا تھا کہ غلطی سے بھی اگر انگلی بھی لگ گئی اس بندے کی تو انگلی کے پڑھچے اڑ جائیں گے, جو چند سیکنڈ میں لوہے ایسے وہ سلیکون کو جلا کے راکھ کر رہی تھی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا, امیجن کریں, تو جہنم چیخے گی اور ایک ایسی جھرجری لے گی کہ کل اہل محشر خوف زدہ ہو جائیں گے. پوری جہنم کے جھرجری لینے سے سب کو اس کا اثر محسوس ہوگا. روایت میں کہ بعض لوگوں کو جب دوزخ کی طرف لے چلیں گے تو دوزخ سمٹ جائے گی. اللہ مالک و رحمان اس سے پوچھے گا یہ کیا بات ہے, وہ جواب دے گی کہ اللہ یہ تو اپنی دعاؤں میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگا کرتا تھا. اللہ عزیزنی من النار, آج بھی پناہ مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا, حکم ہوگا اسے چھوڑ دو. کچھ اور لوگوں کو لے چلیں گے, وہ بھی کہیں گے کہ پروردگار ہمارا گمان تو تیری نسبت یہ تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تم کیا سمجھ رہے تھے. یہ کہیں گے کہ یہی کہ تیری رحمت ہمیں چھپا لے گی, تیرا کرم ہمارے شامل حال ہوگا, تیری وسیع رحمت ہمیں اپنے دامن میں لے لے گی. اللہ تعالیٰ ان کی بھی آرزو پوری کرے گا اور حکم دے گا کہ میرے ان بندوں کو چھوڑ دو. اتنے میں کچھ اور لوگ گھسکتے ہوئے آئیں گے اور انہیں دیکھتے ہی جہنم ان کی طرف شور مچاتی بھی بڑھے گی اور اس طرح جھرجھری لے گی کہ تمام مجمع محشر خوف زدہ ہو کر رہ جائے گا. یعنی کچھ لوگ آئیں گے تو جہنم ان کی سفارش کرے گی کہ ان کو نہ بھیج تو چھوڑ دیا جائے گا, لیکن کچھ جب آئیں گے تو ان کو دیکھ کر جہنم بھی کھل جائے گی کہ آ جاؤ. حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ جب جہنم مارے غصے کے تھر تھرائے گی اور شور و غل اور چیخو پکار اور جوش و خروش شروع کرے گی, اس وقت تمام مقرب فرشتے اور ذی رتبہ انبیاء کانپنے لگیں گے, یہاں تک کہ حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہنے لگیں گے اے اللہ میں آج صرف تجھ سے اپنی جان کا بچاؤ چاہتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا. اور آگے کیا ہونے والے اگلی آیت بھی سن لیجیے, وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, اور جب وہ ڈالے جائیں گے تنگ کی جگہ, تنگ جگہ میں, مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا, زنجیروں میں جکڑے ہوئے, تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے. یہاں سے پتہ چلتا ہے نا جہنم تنگ ہے, اس کا دروازہ ایسا کھلا نہیں ہے کہ ویلکم, جیسے کسی ایسے لگتا ہے کہ سرنگ میں گھسیڑا جا رہا ہے کسی کو, اس طرح ان کو جہنم میں تنگ و تاریک مکان میں پھونسا جائے گا جیسے بھالا کسی سوراخ میں, تنگ سی جگہ ہوتی ہے وہاں ڈالا جاتا. جب اللہ کے نبی سے لوگوں نے اس کے بارے میں سوال کیا, لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تنگ جگہ سے کیا مراد ہے, مکان اندیقن, سچے دروتی ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ آوازیں اس وقت ضروری تھی ہمیں جہنم کا منظر دکھانے کے لیے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تنگ جگہ میں کیسے جائیں گے, تو آپ نے فرمایا کہ جیسے کیل دیوار میں بمشکل گاڑی جاتی ہے اسی طرح دوستیوں کو ٹھونسا جائے گا. تصور کریں کیل دیوار میں جب ڈالا جاتا ہے ایسے ہی تو نہیں چلا جاتا نا, کہتے ہیں جس طرح کیل دیوار میں ڈالے تو ٹھونستے ہیں نا, اس طرح مقررنین قید کیے ہوئے ڈالے جائیں گے. اب دیکھیے کتنی سی آواز تھی ان سے برداشت نہیں ہو رہی نا. تو جہنم میں تو شور بہت ہوگا, تغیہ و زفیرہ. تو جب لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تنگ جگہ میں ڈالنے سے کیا مراد ہے, تو کہا کہ جس طرح کیل کو دیوار میں ٹھونسا جاتا ہے اس طرح جہنمیوں کو جہنم میں ٹھونسا جائے گا. کتنی تکلیف ہوگی آپ سوچے, کیل کی اگر زبان ہو تو وہ تو چیخ اٹھے نا کہ میرے اوپر ہتھوڑے بھی برس رہے, اور جگہ پہ ہتھوڑوں کے برسانے کی بات بھی آتی ہے. اس وقت یہ خوب جکڑے ہوں گے, بال بال بندھا ہوگا, وہاں وہ موت کو, فوت کو, اور ہلاکت کو, اور حسرت کو پکاریں گے. اور ان سے کہا جائے گا, آج ایک موت کو کیوں پکارتے ہو, سینکڑوں موتوں کو کیوں نہیں پکارتے. لا تدل یوم سبورا واحدا, داؤ ہنالک سبورا, وہاں وہ موت کو پکاریں گے کہ اللہ موت ہی آ جائے. تو کہا جائے گا لا تدل یوم سبورا واحدا, آج صرف ایک ہی موت کو نہ پکارو, بلکہ ودو سبورا کثیرا, بلکہ بہت ساری موتوں کو پکارو. مطلب پتا کیا, کہ موت کوئی نہیں آنی, ایک نہیں سو بھی پکار لو, مسلسل بھی مانگ لو, تمہیں نہیں آنی. اب تمہیں مسلسل جینا ہے, عذاب سہنا پڑے گا, عذاب کی شدت میں نہ کمی ہوگی اور نہ موت تمہیں چھٹائے گی. یہ سب ہو کے رہے گا تمہارے ساتھ, پھر حسرت ہوگی, پھر افسوس ہوگی. مسجد احمد میں آتا ہے, سب سے پہلے ابلیس کو جہنمی لباس پہنایا جائے گا, یہ اسے پیشانی پر رکھ کر پیچھے سے گھسیٹتا ہوا, اپنی ضروریت کو پیچھے لگائے ہوئے موت اور ہلاکت کو پکارتا ہوا دوڑتا پھرے گا. اس کے ساتھ اس کی اولاد بھی سب حسرت و افسوس, موت و غارت کو پکار رہی ہوگی. اس وقت ان سے کہا جائے گا, صبور سے مراد موت اور ہلاکت وغیرہ, یعنی کہ اب نہ پکارو ایک کو, بہت ساری موتوں کو پکارو. مجھے بتائیے کہ یہ انجام سچ ہے کہ جھوٹ؟ ہم کہاں پڑھ رہے ہیں قرآن میں؟ قرآن کیا ہے؟ نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. آپ اور میں تو ترجمے کر کے پڑھ رہے ہیں نا, آپ سوچئے کہ مکہ والوں کو یہ آیتیں سمجھ نہیں آتی تھی. جتنی اچھی قرآن کی تفسیر اور آیتیں مکہ والوں کو سمجھ آتی تھی, اتنی آج مجھے اردو پڑھنے والوں کو, آپ کو نہیں آتی, مجھے اور آپ کو نہیں آتی جو اردو بولتے ہیں. اس کے باوجود دیکھیں ڈٹائی, نصیب کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ اب ان کو افسوس دلائیں گے کہ یہ انجام اچھا ہے یا قل ذالک خیر, یہ بتائیے کیا یہ انجام بہتر ہے, ام جنت الخلد التی وعد المتقون, یا وہ جنت جس کا وعدہ متقی بندوں سے کیا گیا. کانت لہم جزاء و مصیرا, ہوگی یہ ان کے لیے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ, یہ ان کے اعمال کا بدلہ اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی. کیا بتایا جا رہا ہے؟ میں نے اس آیت کو پڑھا تو مجھے ایسے لگا کہ کانت یہ تھی تمہاری, لیکن انہوں نے جہنم لے لی. حدیث میں ہے کہ ہر ایک کا ایک گھر جنت میں اور ایک جہنم میں, اور جو جنت میں چلا جاتا ہے اس کا جہنم کا گھر خالی ہو جاتا ہے. اور اس کا اپوزٹ بھی آپ کو یہ حدیث سنائی ہوئی ہے. تو اصل میں تمہارے لیے اللہ نے تو جنت بنائی ہوئی تھی, تم نے اس کو کسی قابل ہی نہیں سمجھا, تمہیں اس کے تقاضے مشکل, تم نے اس کو پیچھے ڈال دیا. تو اب بھگتو, اب انجام بھگت لو. تمہیں کیسی لگ رہی ہے جنت؟ تم اس کو ماننا چاہتے ہو تو 100 دفعہ مانو, نہیں مان سکتے تو تمہاری مرضی, لیکن آج تمہارا ٹھکانہ بدل گا. وہاں جو جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین, ان کے لیے وہاں ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے ہمیشہ کے لیے. لفظ خالدین کی یہاں ضرورت نہیں تھی, اتنا ہی کافی تھا. لہم فیہا ما یشاؤون, ان کے لیے وہی سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے. لیکن جب مچاہی چیزیں مل جاتی ہیں نا, تو اگلا غم دل کو لگتا ہے کب تک؟ تو فرمایا یہ خالدین, ہمیشہ کے لیے. اچھا یقین نہیں آ رہا؟ تو کہا کان علی ربک وعدا مسئولا, یہ آپ کے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ. مسئول کا معنی پتا کیا ہے؟ کلیم ایبل, جس کا تم سوال کر سکتے ہو. کل تمہیں نہ ملی نا وہ جنت, تو وہاں جا کے کلیم فارم فل کر دینا کہ اللہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ میں یہ جنت دوں گا, تو دی کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے دینا ہے تم کو, دعا کیجیے اللہ ہمیں اس جنت کے قابل کر دے, اس کے کام کرنے والا بنا دے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, پھر جس دن وہ جمع کرے گا ان کو جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو پوجا بھی, اور ان کو بھی جن کو پوجا. فَيَقُولُ, پھر فرمائے گا, أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ, کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ام ہم دل سبیل، یا یہ خود ہی ہے، کس کو کون پوچھ رہا؟ یعنی اللہ تعالیٰ وہ بت یا وہ ان کے بزرگ جن کے نام لے کر یہ بھٹکے تھے ان کو پوچھے گا، یہ بتاؤ تم کہہ کے گئے تھے کہ ہماری عبادت کرو، ہمارے نام کے چڑھاوے چڑھاؤ، ہماری قبریں بناؤ، ہمیں پوجو، کیا تم نے کہا تھا؟ یہ خود ہی بھٹکے ہوئے تھے. اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ بات ہو چکی ہے نا کہ جن کو پوجا جاتا ہے وہ دو تین قسم کے ہوتے ہیں، ان میں ایک نیک قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ساری توحید کے پرچار میں گزاری، انہوں نے بعد میں ان کو بڑا بنا دیا، تو وہ کہیں گے قالوا سبحانک، پاک ہے تو اللہ، ما کان ینبغی لنا، ہمیں یہ لائق نہیں تھا، اٹ ڈزنٹ سوٹ سر، سوٹ نہیں کرتا تھا کہ نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بناتے تیرے سوا کوئی اور، ولا قیمت تعتہم، پھر بھٹکے یہ کیوں؟ کیونکہ تو نہیں تو ان کو مان دے دیا، وآباءہم، اور ان کے باپ دادوں کو بھی، حتی نسو الذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے، وکانو قوماً بورا، یہ تو ہلاک ہونے والی کو پتہ چلا کہ جب دو تین جنریشنز میں دولت رہتی ہے، جس کا کہتے ہیں نا جدی پشتی کھاتے پیتے، تو شرک شروع ہو جاتا ہے. وجہ سب ظاہر ہے، نہ کبھی برے دن دیکھے، نہ کسی کی ضرورت پڑی، ان کو اللہ کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی زندگی میں، وہ سوچتے ہیں ہم تو بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں، ہم تو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے، تو کون اللہ اور کون خدا اور کون، چھوڑو ہم نہیں جانتے یہ کون اور کس طرح کی باتیں. لہذا جب دنیا اتنی بڑی تو نسو ذکر، تیری یاد کو ہی بھول گئے. فقط کذبوکم بما تقولون، بس بے شک جھٹلا دیا انہوں نے تم کو اس معاملے میں جو تم کہتے ہو. فما تستطیعون صرفا، بس اب تو تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو، ولا نصر، اور نہ ان کی مدد کر سکتے ہو. ومن یسلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، اور جو ظلم کرے گا تم میں سے ہم اس کو بہت بڑا عذاب دکھائیں گے. یا ظلم سے مراد شرک ہے. یہاں تک آپ دیکھیں جتنی بات ہوئی، یہ توحید کے خلاف زندگی بسر کرنے والے، پتہ کیا چلا کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان میں پہلا گروہ توحید سے ہٹنے پہ شرک والے، خود بھی دولتی ہے نو دولتی ہے، جنہوں نے مال و دولت میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بات جو تھی اس کو بلا دیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اب سورت کے شروع میں اعتراض تھا ان پہ، انہوں نے اعتراض کیا تھا اللہ کے نبی کے کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا پیتا، تو اللہ اس کے بعد دفاع کرتے ہیں. شروع کے سورت کے شروع میں آپ کو کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی پر اعتراضات اور ان کا جواب، تو جواب ہے 20 میں، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے مرسلین بھیجے، الا انہم لیاکلون الطعام، وہ سب کھانا کھاتے تھے، کوئی عیب نہیں ہے کھانا کھانا، ویمشون فی الاسواق، اور وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے، محنت کرتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، کوئی بری بات نہیں. تو اگر آپ کر رہے ہیں تو کوئی برا کام نہیں کر رہے، گویا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے دفاع کر دیا. لہذا اب کیا علاج ہے تمہارا؟ نا باد اکم لی بان فتنا، ہم نے تم میں سے باز کو باز کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، اصل بات سے آزمائش بنا دی. کچھ رشتے آزمائش ہوتے ہیں، کچھ دوستیاں آزمائش ہوتی ہیں، کچھ بچے بھی آزمائش ہوتے ہیں، کبھی شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، یہ نصیب کی باتیں، زندگی ادھر ہی اب گزرنی ہے، بس آزمائش بن گئی ہے. کرو کیا؟ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ یہاں دیکھا جائے ٹیکس میں تو سمجھایا جا رہا ہے یہ باتیں کرتے ہی رہیں گے تمہارے نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، کیونکہ کفر اسلام کے لیے فتنہ ہے، کافر مسلمان کے لیے فتنہ ہے، تم ان کے لیے فتنہ ہو. تو بس ایک علاج ہے کہ صبر کرو، اور صبر سے پھر یہاں مراد ہے اپنے دین، رہ گئے تمہارے حالات، تمہارے دل پہ کیا گزرتی ہے، تم کتنا رو کے سوتے ہو، کتنا دکھتے ہو کسی تاننے سے جلتے ہوئے. تو وکان ربک بصیرا، ہے تیرا رب دیکھنے والا. ایک دفعہ ایک بہو نے بہت ہی تکلیف کے ساتھ اپنے سسرال والوں کی کوئی ایسی بات بتائی جو واقعی جینین لگ رہی تھی، لیکن جب میں نے ان کی بات سنی تو مجھے ایسے لگا کہ اس کا حل کوئی نہیں ہے ان کے پاس، تو میں نے ان کو یہی آیت بتائی تھی، اب آپ کس کا وظیفہ کریں؟ میں نے کہا کچھ ہوگا، اب یہ بدل نہیں سکتی، چینج نہیں کر سکتی، کر نہیں ہے، اب بس ایک ہی کام ہے، کیا تصویر ہوں، صبر کرو. اور باقی وہ کہنے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے. تو زندگی میں جہاں حالات کو بدل نہ سکے نا، اس آیت کو یاد کر لیں، آپ کو ادھر ہی رہنا ہے اور ان کو بھی آپ کے ہی ساتھ رہنا ہے، بعض دفعہ شادی ہو جاتی ہے, کچھ عادات پسندیدہ نہیں ہوتی, تو پھر کیا کریں؟ شور مچائیں, تماشا دکھائیں, بار بار کے جھگڑے باہر لے کے آئیں؟ نہیں, ایک ہی کام ہے کہ بس صبر کرو. تو یہ تھی سورت فرقان کا پہلا لیسن, توحید اور رسالت کے رنگ میں رنگا ہوا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل والا بنا دے. آیت 16 میں ہم نے پڑھا کہ کان علی ربی کا وعدا مسئولا, کہ یہ تیرے رب کے ذمہ ایک وعدہ ہے. تو سورت آل عمران کی وہ دعا یاد کیجئے جو آیت 194 میں, ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامتی انک لا تخلف المیعاد, کہ ہمارے رب ہمیں وہ وعدہ پورا کر ہم سے جو تو نے اپنے رسولوں کی زبان سے ہم سے کیا, اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. پھر آپ نے اس میں جو حدیثیں سنی اس سے آپ کو یہ لگا نا کہ جہنم سے کثرت سے پناہ مانگنی چاہیے, کبھی بھی محروم نہ رہے, کرتے رہے. دعا مانگنے والوں کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتا. چلیے یہاں پہ رکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگ جو فرائیڈے کے لیے جن کی ذمہ داریاں لگی ہیں وہ سارے جمع ہو جائیں, بس ایسی ہلکی سی انسٹرکشن ہم آپ لوگ دے دیں ان کو, تو بگ ڈیل نہیں. اور جو جو چیزیں جس کی ذمہ داری ہے وہ آج ہی لے کے دیں. آپ لوگ سارے جمع ہو جائیں پیچھے.
جزاکم اللہ خیر کثیر, واخر جزاک اللہ الحمدللہ. ابھی جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے جہنم کے بارے میں, اور اس کے ساتھ ہم نے اسٹارٹنگ سے جو آیات دیکھی, اس سب سے ہم نے کیا سیکھا ہے, آپ لوگ اپنی شیئرنگ دیں. جی آپ لوگ اپنی شیئرنگ دیں جلدی سے. ان شاء اللہ ویری فرائٹنگ. جی بالکل ویری فرائٹنگ. اور جب ہم تھوڑا سا دنیا کی آوازوں سے اور ان سب چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں تو کتنا انسان کو کچھ کچھ سمجھ آتا ہے نا, کچھ محسوس ہوتا ہے. ویری اسکیری, ڈر لگ رہا ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور اسی لیے نا کہ ہم سب کو پھر کنٹینیوسلی جہنم سے, جی جہنم سے بچنے کی دعا کرنی ہے کہ اللہ جنا من النار, اپنے گناہوں کی معافی کنٹینیوس مانگنی ہے. چھوٹی آواز جی بالکل اتنی ڈسٹرب کرے تو جہنم کی آواز کیسی ہوگی؟ صبر صبر دنیا, یومن و انا جہنم سے پناہ مانگنی ہے. اللہم اجرنا من النار. آل دس وائل دس واز ان مائی مائنڈ. بالکل صحیح بات ہے. اور اتسبرون یہ کتنا تھاٹ پرووکنگ ہے نا, جہنم سے بچنے کی دعا اور کوشش. اللہ تعالیٰ ہم اسی لیے احسان کرے. جزاکم اللہ خیر کثیر, واحسن جزا. بارک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.